پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب. خطبہ جمعہ مبارک کیسٹ نمبر 178 بامقام جامع مسجد صفا اہل حدیث سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی 9/4/1999. موضوع کون سا امام فضیلت والا ہے. رابطے کے لیے شفیق الرحمان فون نمبر 5336 7 9 راولپنڈی فون نمبر 4100.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جب لوگوں کی حالت ایسی ہو جائے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور وہ اس کی بڑی طلب کر رہے ہیں, سورج طلوع ہو چکا, روشنی بکھر گئی اور لوگ سورج کے نکلنے کی دلیل طلب کرتے ہیں, چاند چمک رہا ہے, اپنا نور بکھیر چکا ہے اور لوگ اس کی دلیل طلب کر رہے ہیں, برستی ہوئی بارش میں بارش کی دلیل طلب کرنا, رات کی تاریکی چھا جائے اس کی دلیل طلب کرنا, یہ لوگوں کی بیوقوفی کی دلیل ہے, یہ ان کے پاگل پن کی دلیل ہے, ان کے عقل سے اندھے ہونے کی دلیل ہے. جو آدمی سورج نکلنے کے بعد سورج کی دلیل طلب کرتا ہے وہ عقل کا اندھا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اسلام کا سورج طلوع ہو چکا, وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا, وہ سورج طلوع ہو گیا, اس نے کائنات کو منور کر دیا, اپنی روشنی بکھیر دی, اب اس کی دلیل طلب کرنا بیوقوفی نہیں تو کیا. سورج کو مسلمان نہیں پہچانتے ہیں لیکن یہودی پہچانتے ہیں, عیسائی پہچانتے ہیں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. مکتوبا عندهم في التوراۃ والانجیل, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں بھی موجود ہیں, انجیل میں بھی موجود ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جنتوں کی خوشخبری دی. ایک جنت یہودیت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور دوسری جنت اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی مدینے پہنچتے ہیں, آپ کے پاس آ کر تین سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ پوچھتے ہیں جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کون سا کھانا دیا جائے گا؟ تیسرا سوال یہ کیا کہ اولاد کی مشابہت کس وجہ سے ہوتی ہے, ماں کی طرف یا باپ کی طرف؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس سے پہلے ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے. عبداللہ بن سلام نے مجھ سے سوال کیا, اللہ نے جبرائیل کو ان سوالوں کے جواب دے کر بھیج دیا. آپ نے عبداللہ بن سلام کو کہا قیامت کی سب سے پہلی نشانی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی. جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کا وہ جگر ہوگا, کلیجی ہوگی, بڑی بڑا ہوگا حصہ. اللہ تعالیٰ اس کھانے کے ذریعے, اس کھانے کے ساتھ مسلمانوں کی مہمان نوازی کریں گے. اور اولاد کی مشابہت پانی کے غلبے کی وجہ سے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان سوالوں کا جواب سن کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں, وہی نبی کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہم کو بتلایا ہے. آپ نے گواہی عبداللہ بن سلام نے اس لیے دی, آپ فرماتے ہیں ان تین سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا. آپ کا امتحان لیا, ایمان لے آئے, کہنے لگے عبداللہ بن سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ یہودی بہت منافق قسم کے لوگ ہیں, ان کے علماء ان کی زبان دن میں کچھ کہتی ہے رات کو کچھ کہتی ہے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, عزت دار کی عزت کو مٹی میں ملانا ہاتھ میں ملانا ان کا وتیرہ ہے, بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ میرے اسلام لانے کی خبر مشہور ہو جائے آپ یہودیوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ میں کون ہوں, میری حیثیت ان میں کیسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا, عبداللہ بن سلام چھپ گئے. آپ یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں عبداللہ بن سلام تم میں کیسے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے ان کا؟ کہنے لگے خیرنا ببن و خیرنا, ہم وہ بہتر ہے اور بہتر کا بیٹا, سیدنا ببن و سیدنا, وہ خود بھی سردار ہے اس کا باپ بھی سردار. آپ یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں اگر عبداللہ بن سلام اس بات کی گواہی دے دیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں یہودی کہنے لگے اللہ اس کو اس بات سے محفوظ رکھے. اتنے میں عبداللہ بن سلام ان یہودیوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی اللہ کا نبی ہے, سچا نبی ہے. وہ زبان جو رب اللسان تھی, اس کی عظمت, اس کی بلندی کے بارے میں وہی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے خیرنا قبل و خیرنا سیدنا قبل و سیدنا, یہ سردار ہے سردار کا بیٹا ہے, ہم میں سے سب سے بہترین ہے سب سے بہترین کا بیٹا, وہی لوگ جو اسی مجلس میں یہ بات کہہ رہے تھے عبداللہ بن سلام کی یہ بات سن کر کہنے لگے شرنا قبل و شرنا, اس کا باپ بھی ایسا برا تھا اور یہ خود بھی ایسا برا, ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں, جو جس طرف لگاتا ہے وہ اس طرف چل پڑتا. عبداللہ بن سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اسی چیز کا ڈر تھا, آپ کو چونکہ میرے مقام کا پہلے مرتبہ لگ گیا, آپ کو معلوم ہو گیا کہ میری عزت میرا مقام ان کے نزدیک کتنا ہے, اب ان کی زبان میرے خلاف اگر کوئی بکواس کرتی ہے کم از کم آپ کے ذہن میں آپ کے دل پر کوئی غبار نہیں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ بن سلام کو خوشخبری دی, عبداللہ بن سلام اللہ نے تیرے لیے دو جنتیں رکھی, ایک جنت یہودیت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور ایک جنت اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. ایک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جاتا ہے, راستے میں گفتگو ہوتی ہے, ایک یہودی کہتا ہے کہ وہ نبی ہے, دوسرا اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات نہ کہو اگر اس نے تمہارے منہ سے یہ بات سن لی کہ یہودی بھی میری رسالت کا اقرار کرتے ہیں اس کی آنکھیں چار ہو جائیں گی. آئے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی, آپ کے ہاتھ چومے, آپ کے پاؤں چومے, آپ نے فرمایا تم میرے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے ہو, یہ بتلاؤ کہ تم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. ان کی اپنی چوپاہٹ تھی, ان کا اپنا ایک مقام تھا, ان کی اپنی ایک گدی تھی, ان کا اپنا ایک سلسلہ تھا. یا قانون امداد الناس بالباطل, لوگوں کے مالوں کو حرام طریقے سے کھاتے تھے جیسے ہمارے مولوی کھاتے ہیں, کبھی کسی نام پر لوٹتے ہیں, کبھی کسی نام پر لوٹتے ہیں, کبھی چھوٹی جارمی اور کبھی بڑی جارمی, کبھی امام جا پر صادق کے کونڈے اور کبھی شراب کی رسم, کبھی تیجا دسواں چالیسواں اور سو برسی, کبھی کسی پیر کا عرس, کبھی کسی پیر کا عرس. یا انہوں نے امبال ناس بالباطل, حلال طریقے سے کبھی نہیں کھاتے, حرام طریقے سے کھاتے ہیں. اور اس بات کو پہچانتے ہوئے کہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے پھر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. یہودی جانتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ اللہ کا سچا نبی ہے, اس لیے مباہلہ کرنے کے لیے, مناظرہ کرنے کے لیے آئے. تین دن گفتگو ہوتی رہی, اللہ کے نبی نے ان کے سامنے دلائل رکھے, جب نہ مانے اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ تم اپنی اولاد کو بلا کر لاؤ, ہم اپنی اولاد کو بلا کر لاتے ہیں, تم اپنی ازواج کو بلا کر لاؤ, ہم اپنی ازواج کو بلا کر لاتے ہیں, سننا لگتا ہی پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اللہ اپنا قہر و عذاب اس پر نازل کرے. یہودی یہ گفتگو سن کر اس میدان سے بھاگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تشریف لاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اگر وہ میرے ساتھ مباہرہ کرنے کے لیے اس میدان میں آتے اللہ کی قسم ان میں سے کوئی بھی زندہ بچہ واپس نہ جاتا. یا رسول اللہ کہا یا یعرفون ابناءهم، یہ محمد الرسول اللہ کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، اور اس لیے بھی پہچانتے ہیں کہ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا یہ عقل مندی نہیں، دانائی نہیں، بیوقوفی کی دلیل ہے، یہ حماقت ہے، اس کی دل کی مسخارت ختم ہو گئی ہے جو محمد رسول اللہ کی رسالت کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے آنے کے بعد کوئی شخص مجھ پر ایمان نہیں لے کر آتا، وہ یہودیت پر عمل کرتے ہوئے مرتا ہے یا نصرانیت پر عمل کرتے ہوئے مرتا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اس چاند کو، اس سورج کو جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح کہتی ہیں لنا شمس ولل آفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور اس کائنات کا بھی سورج ہے، شمسی افضل من شمس السمائی، لیکن جو ہمارا سورج ہے وہ کائنات کے سورج سے افضل ہے، اس لیے افضل ہے کہ 12-14 گھنٹے کے بعد وہ سورج جو کائنات کا سورج ہے، جو کائنات کو منور کرتا ہے، اپنی روشنی اس دنیا میں بکھیرتا ہے، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ اپنی روشنی کو ختم کر کے غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمارا سورج ہے اس کو کبھی غروب نہیں آیا، وہ قیامت کی دیواروں تک نبی ہے، اس نے انجیل کو منسوخ کیا، تورات کو منسوخ کیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو منسوخ کیا، شریعت کو منسوخ کیا، اس لیے اس کی نبوت قیامت کی دیواروں تک ہے، اس سے افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہودی اور عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن کوئی ہم مسلمانوں سے پوچھے تم اللہ کے نبی کو پہچانتے ہو، ہمارا جواب اپنے عمل کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کون محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کون ہے عبداللہ کا لخت جگر، کون ہے فاطمہ کا باپ، کون ہے عائشہ کا شوہر، کون ہے حسنین کا نانا، کون ہے بلال کا آقا، کون ہے عرب دنیا کا بادشاہ، کون ہے خاتم النبیین، ہم کسی کو نہیں پہچانتے، ہم پہچانتے ہیں اپنے اور اپنے ایمان کو، احمد رضا خان کو ہم پہچانتے ہیں، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ بچپنے میں ایسا تھا کہ ایک راستے سے گزرتا ہے، سامنے سے عورتیں آتی ہیں، اس نے قمیض لمبا پہنا ہوا ہے، یہ قمیض کا پہلو اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیتا ہے، بچپنے میں، ابھی بلوغت کی عمر نہیں ہوئی ہے، عورتیں اس پر طنز کرتی ہوئی کہتی ہیں چھوٹے میاں آنکھوں کو چھپاتے ہو اور اپنا سفر لوگوں کے سامنے ننگا کرتے ہو، چھوٹے میاں بچپنے میں جواب دیتا کہتا ہے جب آنکھیں بہکتی ہیں دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے انسان بدکاری کرتا، میں نے اس لیے اپنی آنکھوں کو چھپایا ہے تاکہ دل تک نوبت ہی نہ پہنچے، اتنا تقویٰ اور اتنی پرہیزگاری جس کو بچپنے میں اپنے آنکھوں کے بہکنے کا علم ہو، جس کو بچپنے میں اپنے دل کے بہکنے کا علم ہو، اس کی فضیلت کے دن گاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو نہیں پہچانتے، قاسم نانوتوی کی فضیلت میں کتابیں لکھتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو شیخ العرب والعجم کا لقب دیتے ہیں، اس کو شیخ طریقت مانتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں پہچانتے، بشیر احمد بنگوہی کے نام پر اپنے مدرسوں کے نام رکھتے ہیں، علماء دیوبند کی جوتیاں سیدھا کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن فاطمہ کے باپ کو کوئی نہیں پہچانتا، اور اگر چھلانگ لگائیں گے بھی تو امام ابو حنیفہ تک رحمت اللہ علیہ اس تک اپنی گاڑی کو جا کر روکتے ہیں، وہاں ان کا آخری سٹاپ ہے، ان کی آخری منزل امام ابو حنیفہ رحمت
جانا امام اعظم جو ان کے مقام امام اعظم ہے ان کی گستاخی سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو پہچانتے ہیں, نبی کے مقرر کردہ امام صدیق اکبر کو نہیں پہچانتے ہیں. اس فاروق کو نہیں پہچانتے ہیں جس کے آنے کی وجہ سے حق و باطل میں تمیز پیدا ہوئی. اس عثمان غنی داماد نبی کو نہیں پہچانتے ہیں جس نے آٹھ مرتبہ نبی کی زبان سے جنت کی بشارت سنی. نبی کے اس داماد حضرت علی کو نہیں پہچانتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو محبوب تھا, جس سے اللہ بھی محبت کرتا تھا, اللہ کا نبی بھی محبت کرتا تھا. ہم سے یہودی بہتر ہے, ہم سے عیسائی بہتر ہے, اہل کتاب بہتر ہے, جو اپنے نبی کو بھی پہچانتے ہیں ہمارے نبی کو بھی پہچانتے ہیں. اور ہم ایسے بدبخت ہیں, نام لینے کے لیے ہم نے اپنے نبی کو رکھا ہے, کلمہ پڑھنے کے لیے اپنے نبی کو رکھا ہے, اس کا نام آ جائے اپنے آنکھوں پر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگانا, ہم نے اس لیے صرف اپنے نبی کو رکھا ہے. ورنہ ہماری نماز ہنفی ہے, ہمارا روزہ ہنفی ہے, نکاح کا طریقہ ہنفی ہے, طلاق کا طریقہ ہنفی ہے, ہماری معیشت و معاشرت ہنفی ہے. جو کچھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے اس کی بات کو دین سمجھتے ہوئے اس دنیا میں اس کے لحاظ کا مطالبہ کرنے اپنا فرض مند بھی سمجھتے اور نہیں جانتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی نماز کو نہیں جانتے, نہیں جانتے ہیں تو اس نماز کو جس نماز کو اللہ کے نبی نے خود اختیار نہیں کیا. اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں, کہا میں اس لیے یہ نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے کہ میں نے نبی کے سب سے پیارے سب سے افضل کائنات میں انبیاء کے بعد صدیق اکبر کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے دیکھا. اور صدیق اکبر نے اس نماز کو اس لیے اختیار کیا کہ صدیق اکبر نے اپنے آقا محمد رسول اللہ کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا, اور اللہ کے نبی نے اس نماز کو اس لیے اختیار کیا کہ اللہ کے نبی کو جبرائیل نے دو دن آ کر نماز کے اوقات بھی بتائے اور نماز کا طریقہ بھی سکھلایا. اور جبرائیل وہ ہے جس نے اس نماز کے طریقے کو خود اللہ سے سیکھا. محمدی نماز کا ہم کو پتا نہیں, ہمیں حنفی نماز کا پتا, اور عجیب احمقوں والی بات کرتے ہیں, اور بات کرنے والا بھی ان کا امام احمد رضا اپنی کتاب محفوظات میں لکھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زیر ناف باندھا دو. لوگ سینے پر بھی باندھتے ہیں, شرافے کا ذکر کرتا ہے اپنی کتاب محفوظات میں, کہتے ہیں کہ شرافے اپنے ہاتھ نماز میں سینے پر باندھتے ہیں, اس لیے نہیں باندھتے کہ محمد رسول اللہ نے باندھے. کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ سینے پر وہ اس لیے باندھتے ہیں اور مضبوطی سے باندھتے ہیں کہ دل میں خیالات اٹھتے ہیں. دل خیالات کا منبع ہے, جب دل میں خیالات اٹھتے ہیں تو دماغ تک پہنچتے ہیں, اور پھر دماغ آرڈر کرتا ہے انسان کے اعضاء کو کہ تم یہ کام کرو, ادھر چل کر جاؤ, اس کو دیکھو, اس کو سنو. دماغ کنٹرول کرتا ہے پورے اعضاء کو, چلنے کا حکم دیتا ہے, بیٹھنے کا حکم دیتا ہے, پکڑنے کا حکم دیتا ہے, کسی کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے, کسی چیز کو سننے کا حکم دیتا ہے. کہتے ہیں شرافے ہاتھ اپنے سینے پر اس لیے زور سے باندھتے ہیں, مضبوطی سے باندھتے ہیں کہ یہ خیالات دماغ تک پہنچے ہی نہیں, لیکن یہ بات نہیں جانتے کہ خیالات کا منبع دل نہیں ہے. احناف زیر ناف ہاتھ اس لیے باندھتے ہیں, دلیل دیتے ہیں, نہ قرآن کی نہ حدیث کی. یہ برائیوں کا مرکز ہے. یہاں سے خیالات اٹھیں گے تو دل تک پہنچیں گے, جب دل تک پہنچیں گے تو دماغ کو یہ حکم دے گا. اگر انسان دوڑے لاپ ہاتھ زور سے باندھے تو خیالات تو دل تک پہنچیں گے نہیں, اس لیے ہم احلاف کو دوڑے لاپ ہاتھ باندھنے کا حکم دیتے ہیں. یہ دلیل ہے ان کی نماز حنفی, نہ قرآن نہ حدیث. اور کوئی ہم سے پوچھے کہ تم کیوں باندھتے ہو, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا. صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ باندھے ہوئے تو علا صدر ہی اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھے, وہ صلات, اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے سامنے کھڑے تھے. ہم محمد رسول اللہ کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں. چھوڑو تمہیں نبوت کا کوئی علم نہیں, تمہیں نبوت کی کوئی قدر نہیں, تمہیں اس آخری نبی کی کوئی قدر نہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, جب اللہ سے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کرتے ہیں, وہ اصفیہ, اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اپنا نبی بھیج ان میں جو ان میں سے, جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں, کہتے ہیں یا تین منباد اس پر ہوگا. ہم اس نبی کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے, ہم اس کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اپنے آپ کو امام مخلیفہ کی طرح منسوخ کر کے, اپنے آپ کو بریلویت اور دیوبندیت کی طرح منسوخ کر کے, اپنے آپ کو حنفیت شافعیت مالکیت اور حنبلیت کی طرح منسوخ کر کے, اپنے آپ کو چشتیت قادریت شہرتیت اور رضیت کی طرح منسوخ کر کے. اللہ کی قسم ہے دین اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں, نہ امام ابو حنیفہ کا کوئی حصہ ہو, نہ امام مالک کا دین میں کوئی حصہ ہو, نہ حضرت بن حنبل کی بات دین کا حصہ ہو, نہ امام شافعی کی بات کو اس کی رائے کو دین کا جز قرار دیا جا سکتا ہو. رحمہم اللہ, یہ سب اپنے دور کے علماء تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی پر اپنے فرشتے کو نہیں بھیجا, اللہ نے ان میں سے کسی پر اپنی نبوت کو نہیں اتارا, اللہ کی طرف سے کسی پر بھی وحی نہیں اتری, اور اللہ تعالیٰ نے کسی کے اتباع کا حکم نہیں دیا, کسی کی تکلیف کا حکم نہیں دیا. اگر دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا, اور کہا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى, من یشاقق الرسول, جو میرے رسول کی مخالفت کرتا, جو محمدیت کی بجائے حیثیت کو قبول کرتا, جو محمدی کی بجائے حنفی بنتا, جو محمدی نماز پڑھنے کی بجائے حنفی نماز پڑھتا, اس کے نکاح کا طلاق کا معیشت کا معاشرت کا اس کے رہن سہن کا طریقہ وہی ہے جو فقہ حنفی میں درج ہے. نہیں یشاقق الرسول, مخالفت کرنے والا چاہے کائنات کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ, چاہے اس کی آنکھوں میں محمد رسول اللہ کا دیدار ہی کیوں نہ کیا, ہم اور تم تو کس بات کی مولی ہے. کافر نبی ہے, نبی کے خطوط لکھتا ہے, نبی کی طرف آنے والے خطوط کا جواب دیتا ہے. شیطان نے بہکایا, مرتب ہو کر مدینے سے نکلا اور مکے پہنچ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, آپ نے فرمایا اس مرتب ہونے والے کو میرے کاتب کو اللہ کی یہ زمین قبول نہیں کرے گی. موت کا وقت آیا, مر گیا. ایک صحابی اس بستی سے گزرا, ایک آدمی کی لاش کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا, سوال کیا یہ کون ہے اور اس کی لاش کو تم دفناتے کیوں نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو جواب دیا گیا، ہم نے اس کی لاش کو کئی مرتبہ زمین میں دفن کیا، زمین اس کو قبول نہیں کرتی ہے، ابل کر باہر نکلتی ہے۔ صحابی رسول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آئی کہ اللہ سے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرتی۔
چنا،
المؤمنین، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کتاب و سنت پر چلایا، تم نے بریلی کو چنا، دیوبند کو چنا، ہم نے مکے کو چنا، مدینے کو چنا، قرآن و حدیث کے دلائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے تم اپنے ایمان کی فضیلت بیان کرو، ہم اپنے ایمان کی فضیلت بیان کریں گے، اور فیصلہ تم پر چھوڑیں گے، انصاف کا ترازو تمہارے ہاتھ میں دیں گے، تم پر کہیں گے کہ تم فیصلہ کرو کہ تمہارا ایمان افضل ہے کہ ہمارا ایمان افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابو طالب کے بیٹے علی کو بلا کر لاؤ. کہ آپ نے فرمایا میں زندہ اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا. لوگوں نے سوچا کہ یہ جھنڈا کس خوش نصیب کو ملتا ہے. آپ نے کہا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا میدان جنگ میں حاضر نہیں ہے، آپ کی مجلس میں موجود نہیں، وہ بیمار ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. حضرت علی آئے، آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں ایسے صحیح ہو گئی کہ کبھی دکھی نہ تھی. جاؤ اپنے ایمان کو، اپنے پیر کو، اپنے مولوی کو کہو کہ اپنے مریدوں کی آنکھوں میں، اپنے مستقبلوں کی آنکھوں میں اپنا نام دہن لگائے تھی، اور پھر کہے کہ ہمارے ایمان کے لعاب دہن سے ہمارے مریدوں، ہمارے مقتدیوں کی آنکھوں کو شفا ہوتی. شاید یہ کر دکھائیں، جگری ہے، جادوگری ہے. جاؤ محمد رسول اللہ کا لعاب دہن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہڈیا میں کرتا، آٹے میں شامل ہوتا. حضرت جابر اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی بھوک کو دیکھا. صحابہ بیان کرتے ہیں تین دن ہو گئے ہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا، تین دن سے بھوکے پیاسے اور خندق کھود رہے ہیں. چٹان آتی ہے، اللہ کے نبی کو خبر ہوتی ہے، بھوکے صحابہ سے ٹوٹتی نہیں ہے، زمین میں قوت نہیں ہے، اللہ کے نبی خندق میں اترے، پیٹ پر پتھر بنا ہوا، تین ضربوں سے ریت کے ذرات چمانی کر دیا اس چٹان. حضرت جابر نے نبی کی بھوک کا تذکرہ اپنی اہلیہ سے کیا. بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک سا جو اس کو پیسا، بکری کے بچے کو ذبح کیا، اور حضرت جابر نبی کی خدمت میں پہنچے. انت یا رسول اللہ نفرن ناک، اللہ کے نبی آپ آئے اور آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک جماعت آ جائے، ہزاروں کے لشکر کی جگہ میرے گھر میں نہیں، ہزاروں کا لشکر ہے، اس کو میں کھانا نہیں کھلا سکتا، آپ اور آپ کے چند سینئر ساتھی میرے گھر تشریف لائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بات سنی اور پورے لشکر میں آپ نے اعلان کر دیا یا ہم خندق، اے خندق والو، اے خندق کے کھودنے والو، خندق کی تیاری کرنے والو، ان کا جابر سنا تم سن رہا، حضرت جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کر رکھا. یہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اپنی اہلیہ کو بتایا، اکیلے نبی نہیں پورا لشکر آ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، آٹے میں ڈالتے ہیں، پورے کا پورا لشکر کھا کر چلا جاتا ہے. وہ کھانا اس وقت اتنا ہی موجود ہوتا ہے جتنا پہلے پکاتے ہوئے موجود ہوتا. جاؤ اپنے کسی پیر کو کہو وہ طبقے ہیں دیوبندیوں اور بریلویوں نے، ہمارے پیر نے یہ کر دیا، ہمارے پیر نے وہ کر دیا، عید کا دن تھا، قصائی جو حاضر تھے، گوشت ملتا نہیں تھا، پیر نے کتا پکڑا، اس کو بسم اللہ کہہ کر زنا کیا، دیکھنے والا بہترین پڑاؤ کی یاد تھی، دوسرا چہرے لگا، بازار بند تھے، عید کا دن تھا، سوئیاں ہلتی رہی تھی، ہمارا پیر آیا، نائی کی دکان سے سارے بال اکٹھے کیے جو اس نے باہر پھینک رکھے تھے، دیکھنے والا بہترین سیڑھیاں تیار ہو گئی تھی، جھوٹے کس نے تم نے بھی بڑے مشہور کر رکھے، لیکن پہلے اپنے پیر کا تھوک اپنی ہنڈیا میں ڈال کر تو دیکھو، فضیلت تمہارے ایمان کی یا ہمارے ایمان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تلے کے ساتھ ٹیک لگا کر واز کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، آپ کے لیے کسی نے منبر تعمیر کروا دیا، لکڑی کا منبر بنوا دیا، آپ نے تلے کو چھوڑا اور منبر پر چڑھ گئے، منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، وہ لکڑی کا تلا آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا، پھوٹ پھوٹ کر رویا، اور صحابہ نے اس کے رونے کی آوازیں مسجد نبوی میں سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، کھجور کے اس تلے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو دلاسا دیا، وہ ہچکیاں بھرتا ہوا خاموش ہوا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجور کا تلا اس طرح ہچکیاں بھر رہا تھا جیسے ایک بچہ ہچکیاں بھرتا ہے جب اس کی ماں اس کو خاموش کرواتی ہے، تمہارا ایمان اس قسم کی فضیلت والا، قرآن و سنت کے دلائل کو چھوڑو، تم نے اپنے ایمان کو چنا، ہم نے اپنے ایمان کو چنا، اگر تمہارا ایمان اس قسم کی فضیلت والا ہے ہم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، اور اگر تمہارے ایمان کی اتنی فضیلت نہیں جتنے ہمارے ایمان کی ہے تو عقل بھی تم پر یہی فیصلہ دیتی ہے کہ جب بڑا ہو جائے اس کے مقابلے میں چھوٹے کی بات نہیں مانی جا سکتی، باپ کے مقابلے میں بیٹے کی بات مانو گے یا باپ کی بات مانو گے، نبی کے مقابلے میں امتیوں کی بات مانو گے کہ نبی کی بات مانو گے، اور نبی کے مجمعے میں انبیاء کے ایمان کی بات مانو گے کہ عیسیٰ موسیٰ کی بات مانو گے، نہیں صلوات و سلام، بیت المقدس میں انہوں نے انبیاء کو آگے کرو گے یا ابراہیم علیہ السلام کو آگے کیا جائے گا، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا امام الانبیاء خطیب انبیاء کے ہاتھ میں دو گے یا عام انبیاء کے ہاتھ میں دو گے یا پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دو گے، تمہاری عقل بھی یہ فیصلہ کرتی ہے، جب بڑا ہو، جب بڑی حضیلت آیا ہو جس کے مقابلے میں کوئی اور افضل نہ ہو تو جو سب سے افضل ہے اس کا مقام، اس لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہے، ابو بکر کی موجودگی میں اس قوم کی امامت اگر کوئی کراتا ہے تو حرام کام کرتا، حرام ہے اس قوم پر کہ جس قوم میں ابو بکر جو سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد اگر وہ موجود ہے اس قوم کی امامت کوئی اور کراتا ہے تو یہ حرام کام کرتا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ایسی جگہ پر اترے جہاں پردے کی کوئی چیز موجود نہ تھی، اس صحرا میں ایک کنارے پر ایک درخت اور دوسرے کنارے پر دوسرا درخت تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس جاتے ہیں، اس کی ٹہنیوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حکم سے میرا فرمانبردار بندہ، صحابی بیان کرتا ہے وہ درخت ایسے نبی کے ساتھ چلتا ہے جیسے وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل مار رکھی ہے اس کو ایک چلا. وہ دونوں مل گئے, نبی قضائے حاجت سے فارغ ہوئے. صحابی بیان کرتا ہے کہ وہ دونوں درخت اپنی جگہ سے ہٹ کر, جو جگہ اس وقت تھی اس سے ہٹ کر اپنی اصلی جگہ پر پہنچتے ہیں اور اسی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ جس کی اطاعت صرف انسان ہی نہیں جمادات بھی کرتے, حجر و شجر بھی کرتے, تم بھی اپنے ایمان کو پیش کرو, ہم تم سے جو مطالبہ نہیں کرتے. جو مطالبہ دلائل کی دنیا میں کیا جاتا ہے کہ تم اپنے ایمان کا نام کتاب و سنت میں دکھاؤ, ہم اپنے ایمان کا دکھاتے, تم اپنے ایمان کی اتباع کا حکم دکھاؤ, ہم اپنے ایمان کی اتباع کا حکم دکھاؤ, ہم عقل کی دنیا میں جاتے ہیں اور تم سے سوال کرتے ہیں کیا کوئی ایسا ایمان جو تم نے لایا ہے اس کی اتباع یہ حجر و شجر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا. صحابی بیان کرتا ہے ہم سفر میں تھے, پینے کا پانی ختم ہو گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن پیش کیا گیا, آپ نے اس سے وضو کیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہ ہمارے لیے پینے کا پانی نہ ہمارے لیے وضو کا پانی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا. صحابی بیان کرتا ہے کہ نبی کی انگلیوں سے اس طرح پانی ابل رہا تھا جیسے چشموں سے پانی ابلتا. حدیث بیان کرنے والے صحابی سے پوچھا گیا کہ تم نے وہ پانی پیا, تمہارے جانوروں نے وہ پانی پیا, وہ پانی جو ایک پیالے میں تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم خود بھی سیراب ہوئے, ہمارے جانور بھی سیراب ہوئے. وہ پوچھتا ہے کہ تمہاری تعداد کتنی تھی؟ صحابی کو جوش آیا, کہنے لگا تعداد کو پوچھنے والے اگر ہماری تعداد اس کی ایک لاکھ بھی ہوتی وہ پانی بھی کو کفایت کرتا, لیکن اگر تو تعداد پوچھنا چاہتا ہے ہماری تعداد اس دن بھی 1500 تھی, لیکن اگر وہ تعداد بڑھ کر ایک لاکھ تک پہنچ جاتی نبی کی انگلیوں سے نکلنے والا وہ پانی وہ ایک لاکھ کو بھی کفایت کرتا. کون ہے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر گرتا ہے, ایک اس طرف ہو ایک دوسری طرف؟ ہے تمہارا ایمان اس قسم کا جس کی انگلیوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر گرتا؟ ابو رافع یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعال کرنے والا, حضرت عبداللہ اور اس کی جماعت کو اللہ کے نبی نے ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. ابو رافع ایک الگ تھرک ایک قلعے میں رہتا تھا. یہ صحابی وہاں پہنچتا ہے, سورج کے غروب ہونے کے بعد اپنے اوپر چادر ڈالتا ہے. پہلے بار یہ سمجھتا ہے کہ یہ قلعے کا ایک آدمی ہے جو قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہے. آواز دیتا ہے تو نے اگر اندر آنا ہے آ جا, ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگا. یہ صحابی موقع غنیمت جانتا ہے اور قلعے میں داخل ہو جاتا ہے. رات کا لوگوں کے سونے کا انتظار کرتا ہے اور اس کمرے میں پہنچتا ہے اپنے پیچھے دروازوں کو کوٹیاں لگا کر, تاکہ اگر شور شرابہ بھی ہو جائے کم از کم مجھ تک پہنچنے تک میں نبی کے اس دشمن کو قتل کر لوں, اس کے بعد میرے ساتھ کیا بیتتی ہے مجھ کو کوئی پرواہ نہیں, لیکن کم از کم مجھ کو اتنا موقع تو مل جائے کہ نبی کے خلاف زبان دراز کرنے والا, اس کے دل میں غیرت تھی, ہم بے غیرت ہیں, یہ حمیت والا تھا, ہمارے دل میں کوئی حمیت نہیں, اسلام کے لیے کوئی گھر
نہیں, کوئی رویہ نہیں, کوئی طرف نہیں. طرف ہے اپنی دنیا کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, طرف ہے تو اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. ورنہ کون ہے جو ابو بکر کی طرح اپنے اسلام کے لیے پھٹتا ہو؟ کون ہے جو اسلام کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتا ہو؟ کون ہے جو دشمنوں کے بچنے میں کھڑے ہو کر حق کا اعلان کرتا ہے, چاہے اس کے بعد اس کو مار مار کر ختم ہی کیوں نہ کر دیا جائے؟ آج نوجوانوں میں بھی اتنی حمیت باقی نہیں رہی کہ ان کا جوان خون ان کو مجبور کرے, تو جیتا ہے تو کس لیے اور تو مرے تو کس لیے؟ تیرے یہ دن اور تیرے یہ راتیں, تیرے یہ زندگی کے لمحات کس کے لیے گزرے؟ ان میں سراتی وہ نسوتی وہ مہیا یا وہ مماتی لینا ہے اپنی العالمین. ان جوانوں کی جان ہی ختم ہو گئی جو مرتے تھے تو اللہ کے لیے, جیتے تھے تو اللہ کے. نوجوان بھی اپنی نوکری کے لیے جیتا, اپنے گھر کے لیے جیتا, اپنی نوجوان بیوی کے لیے جیتا, اس کے مستقبل کے خواب دیکھتا. کوئی نہیں یہ جانتا کہ رب کے دین کے ساتھ, محمد کی شریعت کے ساتھ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں. یہ خرافات کے ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. کبھی محرم آتا ہے, کبھی شراب کے دن آتے ہیں, کبھی بارہ ربیع الاول آتا ہے جس میں نبی کے مرنے کی خوشیاں مناتے ہیں, امت بھی مناتے ہیں. یہودی اور عیسائی نہیں, امت بھی مناتے ہیں خوشیاں. ہم نے اس کے تبارک کے لیے کیا کیا ہے؟ نوجوانوں اپنی جوانی کو صرف کرو تو نہیں محمد رسول اللہ کے دین کے لیے. حضرت عبداللہ پہنچتے ہیں ابو راجے کے کمرے میں, تلوار کا وار کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں, ابو رافع جواب دیتا ہے. اسی سمت میں کیونکہ چراغ جھک چکا ہے, تلوار کا وار کرتے ہیں, وار بھگ جاتا, یہ چیخ مارتا, صحابی کمرے سے باہر نکلتا, واپس داخل ہو کر اپنی آواز کو تبدیل کرتا اور کہتا ہے ابو رافع کیا ہوا؟ ابو رافع سمجھتا ہے میرے محل کے پہرے دار آ گئے. کہتا ہے تیری ماں مر جائے, مجھ پر ابھی کسی نے تلوار کا وار کیا. بے خوف ہو کر بات کرتا ہے, حضرت عبداللہ کو موقع ملتا ہے, تلوار کا وار کرتے ہیں اور اس وقت تک اس کے پیٹ میں اپنی تلوار کو چبھوئے رکھتے ہیں جب تک اس کی موت کا یقین نہیں ہو جاتا. یہیں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے گرتے ہیں اور ان کی پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک اس علاقے سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ نبی کے دشمن کی اطلاع مجھ کو نہیں ملے. ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو اپنی پگڑی کے کپڑے کے ساتھ باندھتے ہیں اور صبح کو انتظار کرتے ہیں. پہرے دار اعلان کرتا ہے کہ یہودی تاجر ابو رافع قتل کر دیا گیا. خوشخبری دینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی پنڈلی اللہ کے نبی کے آگے کر دیتے ہیں. آپ دعا کرتے ہیں, اس کی پنڈلی پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں. ابو رافع کے قاتل حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کے سامنے پنڈلی رکھی, ٹوٹی ہوئی پنڈلی, نبی نے ہاتھ پھیرا, وہ اس طرح جڑ گئی کبھی ٹوٹی تھی. تم اپنے ایمان کی فضیلت بیان کرو, ہم اپنے ایمان کی فضیلت بیان کریں گے, پھر فیصلہ تمہاری عقل سے کروائیں گے کہ تمہارا ایمان افضل ہے تو اس کے پیچھے چلنے کو تیار. اگر تمہاری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا ایمان افضل ہے تو ہمارے پیچھے چلنے کے لیے تیار. وآخر دعوانا
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, و وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ مسجد کے ذمہ 20 لاکھ روپے بقایا ہیں جو ادا کرنے ہیں، اور جن لوگوں کے پیسے ہیں وہ مسجد کی انتظامیہ کو تنگ کرتے ہیں. ایک انہوں نے ہم بتلایا ہے کہ خطبہ جمعہ میں آنے والے افراد، اگر وہ 30 جمعے تک ہر آدمی اگر 100 روپیہ ادا کرے تو 20 جمعے میں مسجد کے ذمے جو قرض ہے وہ رقم ادا ہو سکتی ہے. اس لیے اس طرف آپ توجہ کریں، جس آدمی کی زمین ہے زبردستی اس پر مسجد بنا کر نماز پڑھنا ویسے بھی جائز نہیں، اس لیے تھوڑی سی اب رقم باقی رہ گئی ہے، 80 لاکھ ادا ہو چکے ہیں، تو اس کو ادا کرنے کے لیے جو بھی طریقہ ہے، جو زیادہ رقم دے سکتا ہے وہ زیادہ رقم دے، ورنہ 100 روپے اگر 20 جمعے تک ہر آدمی ادا کرے تو یہ رقم مسجد کی ادا ہو جائے گی. کسی کو اپنا خون دینا کیسا ہے؟ کیا اس کی رقم بھی لے سکتا ہے یا مفت دینا چاہے؟ کسی کو خون دینا جائز ہے، اور اگر وہ اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ لینا چاہتا ہے تو معاوضہ لینا بھی جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کی دین میں تبدیلی پیدا کی، تو پھر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا دین احادیث ہے، اذا صحل حدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. اترک قولی بقدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کی بات آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو. امام ابو حنیفہ اہل حدیث تھے، وہ اپنی بات کو نبی کے بات کے مقابلے میں لانے کے لیے تیار نہیں تھے. ہمیں سمجھا گئے تھے کہ میری باتیں نبی کی حدیث سے ٹکرا جائیں تو چھوڑ دینا، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی وہ بات بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جو صریحاً کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے. رکوع میں سجدے کی تسبیح غلطی سے پڑھ لی جائے تو رکعت ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، رکعت ہو جائے گی. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کا کہا ہے کہ اس کا آپریشن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، اور اس نے تعاون کی بھی اپیل کی ہے. حدیث میں فرض الفل کا نام ہے جس کے بہت فائدے ہیں، ہماری زبان میں یا اردو میں اس فل کو کیا کہتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں، وہ آ جائے اس کو حدیث کی جو حدیث اس نے بیان کی ہے وہ بتلائے، ہم اس کا ترجمہ بتلا دیں. آج خبر اخبار میں آیا ہے کہ اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی کی اجازت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اولاد پیدا کرنے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا، قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، اس لیے آپ فرماتے ہیں ان عورتوں سے شادیاں کرو جو عورتیں زیادہ بچے جننے والی ہیں. اس لیے خاندانی منصوبہ بندی یہ اسلام میں جائز نہیں. بوقت ضرورت اگر مجبوری ہو تو کیا بندی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر کہیں مجبوری میں پھنس گیا ہے نماز پڑھ لے پھر اپنی نماز کو دہرا لو، ورنہ اس کی نماز نہیں. شیعہ حضرات لوگوں کو پیسے دے کر اپنے ناخن کے لیے بلاتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی کیا عمل ہے؟ جو لوگ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں وہ اتنے ہی مجرم ہیں جتنے شیعہ لوگ مجرم ہیں. رات داتا دربار کمپلیکس کی ایک تقریب براہ راست آئی، تقریب کے شروع میں ایک آیت یا آیات تلاوت کی گئی جس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے. آپ سے درخواست ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک آیت کس صورت اور کون سے پارے میں آتی ہے، برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں. اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم، پتہ نہیں کون سی انہوں نے آیت پڑھی ہے کہ جس میں انہوں نے اولیاء اللہ کی فضیلت کا تذکرہ کیا. واقعی جو اللہ کے دوست ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کو پیش کر کے لوگوں کے تیروں کو عرص کرنا، درباروں کو کمپلیکس میں بدلنا، یہ بے غیرتی ہے، اسلام نہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.